ہم نہیں سفر کر سکے. تو حضرت عمر نے اس کو معاف کر دیا. یہ روایت آتی ہے لیکن روایت صحیح نہیں ہے. روایت اس معنی میں صحیح نہیں کہ بیان کرنے والے نے حضرت عمر وہ قصہ وہ زمانہ نہیں پایا, کس سے سنا, کون تھا, جھوٹ کسی نے لگا دیا. بہرحال تو یہ شرعی حکم نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی یقینی طور پر واقعی ہم نے دیکھا ہے جب تک گواہ نہ لائے. گواہ کے ساتھ اس کے علاوہ اور کچھ اگر قرائن مل رہے ہیں تو اس پر قاضی غور کر سکتا ہے, نظر ثانی کر سکتا ہے. تو یہ ہے حکم اس کا. اگر وہ سوال انکار کر لے کہ نہیں ہم قسم نہیں کھائیں گے لیکن ہم نے دیکھا ہے, تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا. سزا اس کو تہمت کی سزا اس کو لینی ہے, کھانی ہے, یعنی سب کو 80 کوڑے بیوی کے حق سے, اور اگر نام لے لیا ہے زانی کا بھی تو اس کے حق سے بھی 80 کوڑے اس کو لگانے ہوں گے. اگر نام نہیں لیا ہے تو پھر 80 کوڑے بیوی کے حق سے اس کو لگا کر کے چھٹی دی جائے گی. اسی طرح اگر اس نے قسم کھا لیا, پانچواں قسم بھی کہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں, تو پھر عورت کی باری آئے گی. یہ نہیں کہ اس کی قسم کھانے سے عورت کے اوپر یہ تہمت ثابت ہو گئی, نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ مبارک ادا فرمایا ہے وَيَدْرَوْ عَنْهَ الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. اگر عورت چپ ہو جاتی ہے, قسم نہیں کھا رہی ہے, تو پھر شوہر کے کہنے کی بنا پر اس کو اس قسم کھانے کی بنا پر اس کو زنا کی حد لگائی جائے گی. لیکن اگر وہ قسم کھا لے رہی ہے تو پھر یہ حد جو ہے یہ سزا اس سے دور ہوگی. کیسے دور کرے گی وہ؟ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. چار قسم کھائے کہ خدا کی قسم یہ شوہر میرا جھوٹا جھوٹے تو من مجھے دے رہا ہے, چار مرتبہ دوہرا ہے. والخامسہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین. اب پانچویں قسم کھائے کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر ہو اگر شوہر سچ ہو اس دعوی میں. اس کے بعد دونوں کو الگ کر دیا جائے گا, پھر دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے لعان کے بعد کوئی آگ جا کر کے وہ کہہ دیں کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے ہم صلح کر لے رہے ہیں, تو پھر صلح کا حق نہیں. اگر چھپا لیتا ہو پہلے سے چپ ہو جاتا سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا, لیکن اب جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو دونوں کو اکٹھا ہونے کا لعان کے بعد حق نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سأل فلان. یہ مسئلے آبرو اور عزت کے حقیقت میں, اس وجہ سے اسلام نے جیسے کہ جان کی حفاظت کی کا انتظام کیا ہے, اسی طرح مال کا, اسی طرح عزت اور آبرو کا, عقل کی حفاظت, پانچ چیز ایسی ہیں جن کی اسلام نے بڑی سختی سے حفاظت کر کے ذمہ داری لی ہے اور اس پر بہت سخت قانون لاگو کیا ہے. عقل کی حفاظت میں آدمی خود اپنے عقل کا, اپنے جسم کا مالک نہیں ہے. کوئی ایسی چیز کھا کر کے اپنے عقل کو کھوئے اگر تو پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. اگر کوئی شراب پی کر کے عقل کو کھو لے رہا ہے تو پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. اسلام یا کوئی بھی کسی شخص کو اس طرح کی کوئی چیز کھلا دے جس سے وہ پاگل ہو جائے تو پھر اس کو بھی کوئی سزا دیا جائے گا. جان ہے, اعمال ہے, آبرو ہے, عقل ہے اور دین, یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کی اسلام نے بہت سخت انتظام جس کا انتظام کیا ہے. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے, کسی کی بیٹی کو بدنام کرنا, کوئی بھی شخص ہو, شوہر ہو جو سب سے قریب ہوتا ہے, اس کو بھی حق نہیں. تو پھر تیسرے کو کیا حق ہے؟ تیسرا اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے, دوسرا آدمی جو بھی شوہر نہیں ہے بیوی کا, اگر یہ تہمت دے رہا ہے, چار گواہ نہیں لا رہا ہے, تو اولئک عند اللہ ہم الکاذبون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے بھی دیکھے ہوں لیکن جب چار گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں, بولنے کا حق نہیں تھا ان کو. ماں کارانا نتکلم بہذا سبحان کا ادا بولتا ہوں. یہ ہے اسلام کی فضیلت میں سے ایک فضیلت, یہ بھی ہے کسی دین میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. جو اس وقت دین رائج ہیں ان کی کتابیں جو ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سأل فلان فقال یا رسول اللہ. کسی آدمی نے پوچھا, یہ بھی دیکھیے عجب صحابہ کرام کا, بہت مسئلہ تھا ان کی بیوی کے سے غلط چیز ثابت ہونے کا, ان کا نام بھی معلوم رہا ہوگا لیکن نام نہیں لیا. سأل فلان, کسی نے پیارے رسول سے پوچھا, نام معلوم رہا ہوگا کہ یہ کون تھے, لیکن چونکہ ان کی حد کے عزت کا مسئلہ تھا بیان کرتے تو اس سے کوئی مسئلہ لینا نہیں ہے. کسی آدمی کا مسئلہ ہو, نام لے کر کے ان کو بدنام کرنا یا بے عزت کرنے کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک مسئلے کا بیان ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا سأل فلان, نام ضرور معلوم رہا ہوگا. فقال یا رسول, فلا آدمی نے پوچھا پیارے رسول سے کہ اللہ کے رسول ارائیت لو وجد احد امرأته ولا فاحشة, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے پائے کیا کریں, کئی فیصلہ ان تکلم بعمر نازل, بولے تو ایک بہت بڑی بات بول رہا ہے, یہ میری بیوی نے غلط کام کیا, خود اس کے لیے حد کی عزت کی بات، خود اپنی بھی عزت خود کرے گا کہ تم اس لائق ہو کہ تمہاری بیوی دوسروں سے کیوں لگی ہوئی ہے. یعنی ایک چیز آ سکتی ہے کہ یا تم بگڑے ہو یا تم اور کچھ ہو، اس کو حق نہیں دے رہے ہو، بہت کچھ باتیں آ سکتی ہیں. اس وجہ سے یہ لفظ جو ہے ان تکلم تکلم بامر عظیم بہت بڑی بات بولے گا. وہ ان سکت سکت آرام سے ظاہر چپ بھی رہے تب بھی بہت بڑی بات پہ چپ ہو رہا ہے کہ اس کی بیوی نے زنا کیا، زنا پہ چپ ہونا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیا کرے. فلم یجیب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ ما ینتقون الہوا ان ہوا الا وحی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بیان فرماتا، یہ بھی ایک چیز ہے. دوسروں کو بھی یہ کہنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی چیز کو حلال حرام کہنے کے لیے اس کے لیے نص ہونا چاہیے. قرآن اور حدیث کا یا نصوص حدیث یا قرآن سے استنباط ہو اور علماء کا استنباط نقل کرے اپنی طرف سے، گویا اللہ کی طرف سے دستخط کر رہا ہے. مفتی کو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اے اللہ کی طرف سے دستخط کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے بتا رہا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. جب پیارے رسول کو حق نہیں کہ وہ بغیر اللہ کے حکم کے قرآن اور سنت نازل ہوئے اور جواب دے، تو پھر تیسرے کو دوسرے کو کون سا کہاں سے حق ملے گا. اس وجہ سے جیسے کہ حدیث شریف میں کہ جو شخص من افتا بغیر علم، بغیر علم کی جہالت کی بنا پر کوٹ پٹان کسی نے فتوا دے دیا، فقط ذبح بغیر سکین، بغیر چھری کی گویا ذبح ہو گیا. بہت بڑی بات ہے، لیکن آج کل دیکھیے لوگ بولتے رہتے ہیں ہر مسئلے میں، اور خاص طور پہ دین کے مسائل میں. ابھی کل نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بھائی نے، ایک ساتھ بڑی تیزی سے گزر رہے تھے، انہوں نے ذرا سا اشارہ کیا، کہا اللہ کے بندے یہ حرم ہے، مسجد ہے حرم ہے، دوسری مسجد نہیں ہے. فتوا دے دیا فوراً کہ یہ جائز ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز بالکل غلط ہے. پیارے رسول نے کسی مسجد کا استثنا نہیں کیا ہے، نمازی کے آگے سے، صلات کے مصلی کے آگے سے گزرنے سے پیارے رسول نے سخت منع فرمایا. مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مسجد حرام ہے دنیا کی کئی مسجد، کوئی مسجد مجبوری کی حالت ہو تو ٹھیک ہے. بہرحال تو لوگ فتویٰ دینے میں بہت آگے بڑے ہوتے ہیں. دوسرے دنیا کے مسائل میں، ڈاکٹر کے مسئلے میں کوئی کہہ دے کہ دخل دے تو ڈاکٹر فوراً سور ہی کو چپ ہو دے گا. کہا تم کو کیا حق ہے کہ تم اس قسم کا انجیکشن فرا مریض کے لیے بتاؤ یا اس قسم کی گولی تم فرا مریض کے لیے بتاؤ. اس وجہ سے عربی کا ایک محاورہ آخر خو سباری ہے، جو شخص جس چیز کا اسپیشلسٹ ہے اسی سے وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. بہرحال تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا ان کو، کیونکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی حکم اس وقت اس کا نازل نہیں ہوتا. فلم یجب ہو فلم اچانک بعد ذلك اتا ہو، کچھ دن کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد پھر پیارے رسول کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ ان الذي سالت كان قد ابتلوت به، میں نے تو پوچھا تھا کس انداز میں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو غلط کام کرنے دیکھ کر کے دیکھے تو کیا کرے کیا ہو. میں خود اس میں مبتلا ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. دوسرے دن آ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ میں خود اس میں مبتلا ہوں، میرے ساتھ میری بیوی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. ان الذي سالت كان قد ابتلوت به، میں خود مبتلا ہوں. فانزل الله الايات في سوره النور، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل فرمائے. ان الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. یہ آیت اللہ تعالیٰ نازل فرمائی. فتلاهن علیہ وعظم، اللہ تعالیٰ نے آیت کو ان کے سامنے تلاوت کی آیت کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول نے نصیحت بھی کی کہ اگر تہمت کر رہے ہو تو تم تہمت دے رہے ہو تو تم اعتراف کر لو، کیونکہ دنیا کا عذاب دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وزق کرو وہ اخبر ہو، اور آپ نے بتایا ان عذاب الدنیا احون من عذاب الاخرہ، جھوٹ اگر تہمت لگا رہے ہو تو آخرت میں اس کا عذاب بہت سخت ہوگا، لیکن دنیا میں جو عذاب تمہیں ملے گا 80 کوڑے سے لگائے جائیں گے. اعتراف کر لو اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر حقیقت ہے تو پھر اس کا دوسرا مسئلہ ہے. اخبر ہو ان عذاب الدنیا احون من عذاب الاخرہ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے. قال اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں ایسی بات نہیں. والذی بعثک بالحق، کتنی گاڑی قسم کھائی انہوں نے کہ جس ذات نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ماں کذبت علیہا، میں نے جھوٹ تہمت نہیں لگائی ہے اس کے اوپر. ثم دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی کا حق ہے کہ ایک طرف ایک آدمی سے سن کر کے اور اس کے مخالف کو سامنے نہ لایا جائے، فیصلہ نہ دے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو بھی بلایا کہ تہمت دیا ہے اس نے، تمہارا کیا موقف، ثم دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیار رسول نے بیوی کو بلایا ان کے، فوعدھا کذلک، اسی طرح پیار رسول نے ان کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ کہ اگر تم نے واقعی ان کنت المنت بذنب فاستغفر اللہ، اگر تم نے گناہ کیا ہے، دوسری روایت میں کہ اگر گناہ کر لیا ہے واقعی وہ گناہ جس کی تہمت یہ دے رہے ہیں، تو اللہ سے استغفار کرو، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے. یعنی اگر وہ اعتراف کر لے کہ واقعی ذرا کیا ہوں کی ہے ہم نے ذرا کیا ہے ہم نے، تو یقیناً ان کے اوپر حد رجم، کیونکہ وہ شادی شدہ ہیں، حد رجم یعنی پتھروں سے مار کر کے ان کی جان لی جائے گی، لیکن پھر بھی دنیا کا یہ عذاب، یہ سزا دنیا کی آخرت کی سزا سے ہلکی ہے. فواز حقدار قالت لا، انہوں نے بھی کہا، ان کی بیوی نے کہا، لا والذی بعثک بالحق، جس ذات نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، انہو لکاذب، میرا شوہر میرے اوپر جھوٹ تہمت لگا رہا ہے. فبدا بالرجل، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے خیر القرون ہے، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو جھوٹا رہا ہوگا. پیارے رسول نے خود فرمایا، فبدا بالرجل، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کی یعنی قسم لینے کی ان سے مرد سے شروع کیا، پہلے مرد سے شروع کیا کہ تم قسم کھاؤ، اگر مرد وہاں قسم نہ کھاتا تو پھر اس کے اوپر وہاں کوڑے لگتے ہیں، تہمت ثابت ہو جاتی. فبدا بالرجل فشہد اربع شہادات، تو انہوں نے چار قسم کھائے، ثم مرد، جیسا کہ کلام پاک میں، اور پانچواں جو انہوں نے پانچویں قسم کھائی کہ اللہ کی لعنت ہو اگر جھوٹ تہمت لگا رہے ہوں. ثم سننا بالمرأتی، پھر عورت کو سے آپ نے قسم لی. ثم فرق بینہما صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دونوں کے درمیان پیارے رسول نے تفریق کر دی، اور ایک روایت میں ہے کہ لا یجتمعان ابدا، پھر دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے کبھی. تیسری روایت میں ہے، صحیح روایت میں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر نہیں ہے، پیارے رسول نے فرمایا، واللہ یعلم ان احدکما کاذب، دونوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا، عورت کہہ رہی شوہر جھوٹا، شوہر کہہ رہا ہے اس نے زنا کیا ہے، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ بیوی جھوٹی، دونوں میں سے کوئی تو جھوٹا ہے، دونوں جھوٹے سچے نہیں ہو سکتے. پیارے رسول نے فرمایا، واللہ یعلم ان احدکما کاذب، اللہ جان رہا ہے کہ تم میں سے کوئی نہ کوئی جھوٹا ہے. فہل من تائب، توبہ کرو، یعنی حل کیا توبہ کرنے والے، یعنی توبہ تم کر کے اللہ کے درمیان اپنے درمیان معاف کرا دو، لیکن دنیا کا عذاب تم سے تو جدا ہو گیا، الگ ہو گیا، دنیا کے عذاب سے بچ گئے، لیکن آخرت کا عذاب جب تک استغفار نہ کرو گے اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے گا. بہرحال پھر دونوں کو الگ کر دیا گیا. حکم یہ ہے کہ لحان ہو جانے کے بعد دونوں کو پھر شادی کا حق آپس میں نہیں ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر کی اور ایک روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، دیکھیے آئے، قال للمتلعنین، پر رسول نے میاں بیوی میں سے دونوں کو، نے جو لعان کیا، دونوں لعان کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، حسابکما علی اللہ، تم دونوں کا حساب اللہ کے اوپر ہے، احدکما کاذب، یقیناً تم میں سے کوئی ایک ضرور جھوٹا ہے، لا سبیل لک علیہ، اب تم اس کے ساتھ اکٹھا کبھی نہیں رہ سکتے. شوہر سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ جب لحان ہو گئے دونوں کے درمیان تہمت زنا اور پھر اس پر قسم کھا لی گئی، تو پھر دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. قال یا رسول اللہ مالی، اے اللہ کے رسول، میں نے جو صدقات تھے، میں نے جو مہر میں ان کو مال دیا تھا، وہ ہمارا کیا ہوگا؟ تو رسول نے فرمایا، ان کنت صدقت علیہا فہو بمستحللت من فرجا، اگر تم نے سچ بات کہی، سچ تہمت لگائی ہے، تو اس سے پہلے جو اس کی شرمگاہ کو تم نے حلال کیا تھا، اس کی بنا پر وہ مہر اس کے حق میں ہے، یا مہر عورت کا حق ہے. وہ ان کنت کذبت علیہا، اگر تم نے جھوٹ تہمت دی ہے، فذلک ابعد منہا، مہر تمہارے پاس واپس آئیے تو بہت بعید بات ہے، بلکہ تمہارے اوپر تو جرمانہ ہونا چاہیے. تو گویا شوہر کو حق نہیں ہے کہ اپنے مہر، اپنی مہر یا جو کچھ دیا ہے وہ واپس لے اس کے بعد، کیونکہ جس طرح ایک طلاق دے، ایک رات بھی، ایک گھنٹے ہی خلوت سیاح ہونے کے بعد اگر شوہر طلاق دے رہا ہے، تو پھر مہر کا مستحق شوہر نہیں ہو سکتا. ہاں، خلع کی صورت میں وہ مہر لے سکتا ہے، جیسا کہ مسئلہ گزر چکا.
روایت میں بچے کو دیکھنا بھی، جس کو بچہ پیدا ہو تو.
وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ پیارے رسول نے فرمایا، اس کے بعد ابصروها، عورت حاملہ تھی شاید، تب پیارے رسول نے فرمایا کہ ابصروها، اس کا خیال کرو، اس کو دیکھو، فإن جاءت به ابيض صبتا، اگر وہ لڑکا لائے، بچہ لائے، گورا اور اچھے بال والا، گنگلے بال والا یا لکھتے ہوئے بال والا نہ ہو سکے فہو لزوجہا تو وہ اس کے شوہر ہی کا لڑکا ہے، یعنی اس نے غلط تہمت دی ہے. وَإِن جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعَدًا اگر اس نے اکحل یعنی سرمگی آنکھ والا لڑکا لایا، جعدن اس کے بال گھنگلے ہیں یا لپے ہوئے بال ہیں، فَهُوَ الَّذِي رَمَاهُ بِهِ تو وہ لڑکا اس شخص کا ہے جس سے اس کو متہم کیا ہے، متفق علیہ. لیکن کیا اگر اس صفت مبینہ پر اگر وہ لڑکا آئے تو پھر کیا اس کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے؟ نہیں، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن پھر مسئلہ یہ ہوگا، مسئلہ آگے ایک اور آئے گا کہ شوہر اس کا لڑکے کو قبول کرتا یا نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حاملہ اسی سے ہو، یقین ہو اس کو کہ حاملہ ہوئی تھی، حمل ہونے کے بعد اس نے یہ غلط کام کیا ہے. اس کے باوجود اگر وہ انکار کر دے رہا ہے کہ ہمارا لڑکا نہیں ہے، تو پھر وہ ابن امی ہی سمجھا جائے گا، اپنی ماں کی طرح منسوب ہوگا. اور اگر وہ قبول کر رہا ہے تو پھر اس کا لڑکا ہے، یہ نہیں کہ شباہت کی بنا پر اس کو اس کے سر لگا دیا جائے گا. اس کو کچھ لوگ کہیں گے غیر معقول مسئلہ ہے. غیر معقول نہیں ہے، حقیقت شریعت نے واضح قوانین رکھے ہیں، ان قوانین کے تحت آپ دیکھیں کتنے بچے ہوتے ہیں جو باپ اور بچوں کو کھڑا کر دی تو بچوں سے کوئی شباہت نہیں ہوتی ہے، بلکہ بچہ جا کر کے کسی دوسرے تیسرے آدمی سے قریب کوئی قربت بھی نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے دور کے رشتہ دار کا ہو، ماموں ہوتے ہیں، ماموں کے بچے ہوتے ہیں، ان کی شباہت آ جاتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں اس کی شباہت کی بنا پر اس کے ساتھ چپکایا جائے گا، یہ شرعی طور پر ظاہری طور پر نہیں کیا جائے گا. اگرچہ شبہ کی بات ہو تو وہاں ایک شبہ کی بات کا مسئلہ آئے گا کہ آدمی تورعن اپنی لڑکیوں سے کہہ دے کہ اسے نہ ملے. ایک چیز تورعن صرف ہے، یہ کہہ دے گا کہ دیکھو وہ لڑکا میرا نہیں ہے، میرے نطفے کا نہیں ہے، تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ قبول کر رہا ہے نہیں یہ حاملہ تھی، تیسرے چوتھے مہینے میں اس نے یہ غلط کام کیا ہے، تو پھر اس کو وہ قبول کر لے تو وہ بہنوں کے ساتھ اپنے اور بھائیوں کے ساتھ بھائی اور بہن ہے. لیکن اگر اس کو شبہ ہو گیا کہ نہیں یہ ہمارا نہیں ہے، انکار کر دیا اس نے، تو پھر عورتوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ دوسرے نقطے کا ہے. یہ تورعن ہے اگر آدمی بچے تقوا اور ورا کے بنا پر، لیکن شرعی طور پر وہ بھائی اور بہن سمجھا جائے گا. اگر انکار نہیں کر رہا ہے تو، اور انکار بھی کر دے تو ماں ایک ہیں ٹھیک ہے، وہ وراثت وغیرہ نہیں اس کو مل سکتی ہے، لیکن چونکہ ماں دونوں سب بچوں کی ایک ہو گئی، اس وجہ سے وہ محرم رہیں گے. البتہ یہ ہے کہ وراثت وغیرہ وہ نہیں لے سکتا ہے. اب شروع ہوا پنجا ادبی ابھی ایک کتاب تھی پرانے زمانے، آپ دیکھیں یہاں بھی یہ مسائل. اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے، یعنی دشمن چاہتے ہیں کہ عورتوں کو باہر نکال دیا جائے اور آزاد کر دیا جائے ہر چیز سے. مصر میں آج سے 50-60 سال پہلے یہ حرکت چلی، عورتیں پردے میں تھی، سب کچھ تھا، لیکن اب آپ الٹا دیکھیں گے، بہت کچھ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو اس وقت فرید وجدی ایک صاحب نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، میں نے اس کو عربی میں پڑھا تھا، وہ ملتی نہیں ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس کتاب اس کا نام ہے المرأة المسلمة، مسلمان عورت. مولانا آزاد رحمانی نے مسلمان عورت کے، مولانا آزاد عبدالکلام آزاد نے مسلمان عورت کے نام سے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، انڈیا میں اس کا ترجمہ ملتا ہے، میرے پاس وہ ترجمہ ہے تو لے کے آیا ہوں. بہرحال تو اس میں انہوں نے ایک چیز لکھی ہے کہ کسی شخص کی شباہت کی بنا پر عورت کا شبہ کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر عورت کے، اور خاص طور پہ یعنی بیان کیا ہے کہ عورت کا مزاج حمل کی حالت میں بہت ہی نازک ہوتا ہے، اس کو مکلف کیا جائے گاڑی چلائے، اس کو مکلف کیا جائے یہ کرے وہ کرے، اس میں حمل کے ضائع ہونے کا اور حمل پر بچے پر غلط اثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے، کہا کہ یہ کئی ریسرچ اس طرح کی پیش کی گئی کہ شوہر گورا، ماں اور باپ دونوں گورے، لڑکا کالا نکلا. کیوں؟ جب ریسرچ ہوا تو یہ معلوم ہوا کہ کھڑکی جو کھلتی تھی اس عورت کے سامنے روزانہ، وہاں ایک کالا سا اسٹیچو چوراہے پر رکھا ہوا تھا، اس کا عکس بچے پر آ گیا. یعنی اس کی نزاکت، اس کے ذہن کی نزاکت اتنی نازک ہو جاتی ہے اس وقت، یا لطیف ہو جاتی ہے کہ بہت سخت اثر لیتی ہے. اسی وجہ سے وسواس وغیرہ بہت آتا ہے اس موقع پر عورتوں کو. تو یہ مسئلہ ہے، اس بنا پر ہو سکتا ہے کسی اور کی شباہت لے لیں شوہر، اگر انکار نہیں کر رہا ہے تو پھر اس شباہت کی بنا پر اس سے اس کی نسبت نہیں کی جائے گی جس سے تہمت زنا کی گئی. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے یہ؟ مبارک دعائیں محمد زہیر البازی مرتبہ قیامت کے روز عذاب سے نجات. حافظ نجم الگیتی نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 99 مرتبہ اللہ کی زیارت کی. پھر یہ خیال دل میں آیا کہ اگر پھر اللہ کی زیارت نصیب ہوئی تو یہ پوچھوں گا کہ قیامت کے دن بندے آپ کے عذاب سے کس عمل کے ذریعے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب کیا اتنے بڑے امام ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس عمل سے نجات ملے گا, ان کو سب کچھ معلوم تھا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو کوئی بھی پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ معمولی ایزا دینے والی چیز بھی راستے سے اٹھائے گا اس کو اجر ملے گا. یہ سب چیزیں تو حضرت امام کو معلوم تھی, لیکن بہرحال کس عمل کے ذریعے سے نجات حاصل کر سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب اس کے بعد مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام یہ دعا پڑھے وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. سبحان الابدی الابد, سبحان الواحد الاحد, سبحان الفرد الصمد, سبحان رافع السماء. یہ خرافات کسی گندے ذہن کی فج ہے, اس نے لا کر کے یہاں ڈال دیا. اس کو اس میں پیارے رسول کی طرف یعنی حضرت یعنی اور امام صاحب کی طرف اس کی نسبت بھی صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے, ایسے الفاظ یہاں جو استعمال کیے ہیں. دوسری بات, صرف اتنی بات, یہ اس کو چھوڑ کر کے یہ جو نجات کا یہ لفظ استعمال کیا ہے, ایک کتاب ہے مناقب الامام ابو حنیفہ قرطبی کی, اتنی موٹی کتاب ہے, اس میں بہت کچھ ایسی چیزیں رکھی کہ یہ چیز بھی نکل گئی کہ امام نے اللہ رب العزت کو پتا نہیں 100 مرتبہ یا کتنی مرتبہ دیکھا, اتنا تو نقل کیا. لیکن بعد میں آ کر کے کسی نے بڑھا دیا, آپ بھی کچھ چاہے تو اسے بڑھا سکتے ہیں. یہ چیز وہ اس خواب کے ساتھ یہ بڑھائی گئی ہے چیز. سبحان رب السماء بغیر احمد, سبحان من بسط الارض لن يتخذ
ظاہر,
جنت میں داخلہ. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے, لوگ بہت کچھ کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے, دعا کرے کہ صحیح دعائیں جو پیارے رسول کی ہیں اور صحیح عقیدہ, یہ صرف یہی تو مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ انہیں گھڑے ہوئے فضائل اعمال کو بیان کر کے لوگوں کو دلوں کو موہ لیتے ہیں. الہی اثر ہے کیا پیران خرقہ پوش میں, کیا ایک نظر میں جوانوں کو عام کرتے ہیں. تو وہ یہی ہے, اس قسم کا ڈوز دے کر کے ان کو ایسا مسحور کر دیتے ہیں, کچھ اور سوچتے نہیں, ہلکا سا بیٹھ کر کے جپ لو یہ الفاظ اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نہیں, اور کچھ چیزیں بھی ہیں, صلات ہے, زکات ہے, اخلاق ہیں, سب کچھ برتنے ہیں. امام صاحب کو یہ معلوم تھا, صرف یہ نہیں, امام صاحب کو اتنے جاہل تھے امام صاحب کی, نہ جانے اور پوچھے اللہ تعالیٰ سے. لوگوں کی امامت ہے ان کے سر پر اور یہ اتنی چیز نہیں جانتے, پورا کلام پاک احادیث ان کے سامنے ہیں, تو پھر وہ ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ پورے طور پر جھوٹی روایت, اور اللہ تعالیٰ بہرحال اس کا بدلہ دے جس کا مستحق ہے, جھوٹا آدمی جس نے یہ امام صاحب کی طرف منسوخ کی ہے چیز. اللہ تعالیٰ جو ہم سب امام صاحب کے معتقد ہیں, کہ خصوصی طور پر جو امام صاحب کو اپنے کو امام صاحب کا مخلف کہتے ہیں, ان کو چاہے کہ ان چیزوں سے دفاع کریں, لیکن کتابیں جھوٹی اس طرح کی جو نکلی ہیں اس کی ترویج کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ روایات غلط ہیں. ہاں, صحیح روایات بھی انتقل کی گئی, سیمری کی کتاب ہے اخبار و ابی حنیفہ, اور اسی طرح مناقب الائمۃ الاربعہ امام ذہبی کی کتاب ہے, انتقاء فی مناقب الائمۃ الاربعہ ابن عبد البر کی کتاب ہے. یہ سب ہیں صحیح روایات, اس میں کچھ اور ایسی ہیں جو روایات اس معنی میں منسوخ کی گئی رسول کی طرف, ایک امام پیدا ہوں گے جن کا نام ابو حنیفہ, وہ بھی ذکر کیا ہے, لیکن اس کو غلط بیان کرنے کے لیے ذکر ہے کہ یہ غلط ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ امام صاحب کو جنت دے, لیکن جو ان کے اندھے مقلدین ہیں اور غلط چیزیں منسوخ کرتے ہیں ان کی طرف, ان کو امام صاحب کو اللہ تعالیٰ ان سے دور رکھے. شیخ صاحب, پچھلے درس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر شرابی امام ہو اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے, اس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ اس کے بارے میں آپ دلیل ائمہ کی لے لیجئے. ائمہ کا یہ اجماع ائمہ سنت, سنت کا مطلب ہے جو حدیث اور قرآن کو لینے والے ائمہ یا سنت, یا اہل سنت وہ نہیں جو انڈیا اور پاکستان میں مشہور ہیں, ہر تمام بدعتیں کر کے اپنے کو اہل سنت, ائمہ حدیث اور سنت. ان کا یہ عقیدہ ہے, کتابوں میں لکھا, صلوا خلف کل بر و فاجر, عقیدے میں لکھتے ہیں, وہ نؤمن ان الصلاۃ صحیح, ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری نماز ہر برے, نیک اور برے کے پیچھے جب تک کوئی اسلام کے دائرے میں جائز ہے. اس کی نماز اپنی ہے, اس کا کام اپنا الگ ہے, لیکن اس کی مثال یہ لیں آپ کہ ایک محلے میں آپ ہیں, وہاں کوئی شخص شراب بھی پی کر کے کھڑا ہو گیا, دو گھنٹہ پہلے, چار گھنٹہ پہلے اس نے پیا تھا, کسی کو معلوم ہے, لیکن نماز صحیح پڑھا رہا ہے, اب ہوش میں ہے, تو اس کی بنا پر آپ کو جماعت چھوڑنا جائز نہیں جب تک دوسری اچھی جماعت آپ کو نہ ملے. جماعت بھی واجب ہے, اس وجہ سے آپ اپنی نماز اس کے پیچھے پڑھیں. یہ دلیل ہے اس کی, بارک اللہ فیکم. آپ جانے سب سے بڑی بات کی ابن حجاج ابن یوسف الثقفی کتنا بڑا ظالم آدمی گزرا ہے, نہ کتنے لوگوں کو تحت کر دیا, ان کی جانیں لے لیں, لیکن ان کے پیچھے حج بھی کرتے تھے. وہ امیر حج ہوتا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر جو متبع سنت تھے, اور دوسرے صاحب کرام, اور وہ نماز پڑھاتا تھا, نماز پڑھتے تھے اس کے پیچھے. تو یہ دلیل ہے ہمارے ائمہ سنت ائمہ حدیث کی کہ تمہاری نماز تمہارے لیے, ان کی نماز ان کے لیے. لیکن اگر اس سے قطع تعلق کرنے کے لیے دوسری جماعت مل رہی ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر کے, اچھی چیز چھوڑ کر کے دوسری چیز نہ لیں. یہ شرط ذہن میں رکھیں, دوسری جماعت نہیں مل رہی ہے یا دوسری جگہ جماعت کرنے میں خطرہ ہے آپ کی جان کا اور فتنے فساد کا, تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے, جیسا کہ صحابہ کرام ایسا کرتے تھے. کیونکہ شراب تو ام الخبائث, شراب پینے والا کیسے مومنوں کا امام ہو سکتا ہے؟ وہ اگر پڑھا رہا ہے تو امام ہو سکتا ہے, مگر وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. مشرق جو ہے اس کے پیچھے نہ نماز پڑھے جس کے شرک کا یقین ہو, قبروں کو سجدہ کرنے کو جائز سمجھتا ہے, پیروں سے دعائیں لینے اور ان سے اپنی مرادیں مانگنے کا یقین رکھتا ہے کہ وہ دیں گے, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں, جائز نہیں. کسی حالت میں اکیلے آپ نماز پڑھ لیں یا وہ نماز پڑھ لیں تو آپ الگ نماز پڑھیں. دو رکعت نفل طواف مقام ابراہیم نماز فرض صبح کے بعد قبر طور فجر پڑھنا کیسا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے, آپ جب یہ جانتے ہیں آپ لوگ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تمام مذاہب حق ہیں, چاروں مذاہب. آپ کے مذہب میں ہو سکتا ہے اس کو جائز نہ کہا جائے. جی ہاں, بعض مذاہب میں کہا گیا ہے کہ ممنوع اوقات میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف منسوب یا حنفی مذہب میں واضح طور پر کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے, عصر کے بعد سے لے کر کے دن ڈوبنے کے بعد تک, اسی طرح فجر کے بعد سے دن نکلنے تک, اور دوپہر کے وقت جب تک سورج ڈھل نہ جائے. لیکن امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, سبب کی نماز جائز ہے, کوئی بھی سبب ہو, کیونکہ اس کی دلیل ملتی ہے, کیونکہ وہ دلیل کے ساتھ گھومتے ہیں. پیارے رسول, کوئی سبب ہو, جیسے آپ مسجد میں داخل ہوئے, پیارے رسول نے فرمایا اذا دخل, جب کوئی داخل ہو مسجد, اذا دخل احدکم المسجد, تم میں سے کوئی جب مسجد میں داخل ہو, فلا یجلس حتى يركع ركعتين, اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعت پڑھ نہ لے. تو اذا کا مطلب جب, یہ بھی عام ہے, عصر کے بعد داخل ہوئے, مغرب فجر کے بعد داخل ہوئے, ظہر کے وقت انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظہر کے وقت جمعہ کے دن آدمی اس وقت داخل ہوا مسجد میں کہ ابھی سورج ڈھلا ہوا نہیں ہے, نماز پڑھے بغیر نماز پڑھے نہ بیٹھے. یہ ہے اس حدیث کی دلیل, یہ ہے اس مسئلے کی دلیل. اس وجہ سے یہی صحیح کہا جائے گا انشاءاللہ کہ کوئی بھی سبب کی نماز ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں طواف کی دو رکعت ہیں, ظہر کے عصر کے بعد یا فجر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو جب یاد آ جائے تو پڑھ لے, انتظار نہ کرے. عصر کے بعد یاد آیا, کوئی ذمہ داری نہیں کہ دو گھنٹے کے بعد ہماری زندگی رہے گی, اس ذمہ داری سے آپ سلوک سوچ رہے ہیں. پھل یو سلحا ارادہ کرا, اسی طرح کا رسول نے نفل نماز ظہر کے بعد کی دو سنتیں آپ کی رہ گئی تھیں کسی کام میں مشغول ہو کر کے, جیسا کہ وفود کے بارے میں آتا ہے ذکر, کہ وقت آئے تھے اس میں مشغول ہو گئے. عصر کے بعد ام سلمہ کے پاس گئے آپ, وہاں سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نماز پڑھنی شروع کی, انہوں نے استحالہ پیش کیا, اشکال, اللہ کے رسول آپ عصر کے بعد ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں اور آپ خود پڑھ رہے ہیں. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ ظہر کے بعد کی دو سنتیں میری چھوٹ گئی تھی, میں یہ پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ سنت بھی چھوٹ جائے تو یاد آئے تو ظہر کے بعد عصر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں, فرض ہے تو بدل جائے اللہ. یہ ہے انشاءاللہ, اس پر پورے اطمینان کے ساتھ, یعنی دل مطمئن ہے کہ پیارے رسول کی جب حدیث ہے تو کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. دوسری بات ہے کہ حرم پاک میں کوئی منع کا وقت نہیں ہے, آپ بیٹھے ہیں بغیر سبب کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بیماری کی وجہ سے ماہ رمضان کو روزہ کسی غریب کے لیے کو رکھوائے, کیا مطلب؟ کسی غریب سے رکھوا لیے, ماہ رمضان کا روزہ کسی غریب کو رکھوا لیے, اس غریب کو بھی تو رمضان میں رکھنا ہے روزہ نا, یا بعد میں قضا آپ نے کسی غریب سے رکھوایا. اگر رمضان کا روزہ کسی غریب سے رکھوایا ہے رمضان کے درمیان, تو پھر اس نے اپنا روزہ تو رکھا, اپنا روزہ رکھا ہوگا, آپ کا کیوں رکھے گا؟ شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قضا کسی شخص سے رکھوا لیا, یہ قضا کسی شخص سے نہیں رکھوا سکتا ہے. زندہ ہے وہ, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا تو وہ قضا کرے گا, نہیں تو اگر مر گیا خدا نخواستہ, اس کو موقع ہی نہیں ملا, بیماری کا استمرار رہا کہ وہ اسی میں انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے, کسی سے روزہ رکھوانے کی ضرورت نہیں. البتہ نظر کے بارے میں آتا ہے, علماء نے امام احمد بن حنبل وغیرہ نے اس کی تفصیل نظر کے ساتھ کی ہے, من مات علیہ صوم فما عنہ ولیہ, جو مرا اس کے اوپر نظر کا روزہ تھا تو اس کے اولیاء جو ورثہ ہیں وہ بانٹ لیں آپس میں رکھ لیں. توبہ کرنے اور اللہ کا شکر ادا کس طرح کیا جائے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط کام کو یاد کر کے اور اس پر اپنی پشیمانی شرمندگی اللہ کے سامنے اور پھر روئیں گڑ گڑائیں, ہمیشہ اس کام کے نہ کرنے کا عزم کر لیں, اور پھر جس اگر کوئی کام چھوڑا ہے واجب اس سے توبہ کر رہے ہیں تو اس کو مستقل طور پر کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہہ دیجئے پیارے رسول کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس اپنے نفوس کے اوپر ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید رہا ہوں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخش دے گا, ان اللہ غفور رحیم. تو یہ طریقہ ہے. اور ایک حدیث میں ان اللہ لا یقبل عن رجل عن قلب لا ينغاب, ایسے کہتا رہے اور دل میں دل پسیجے بھی نہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے توبہ قبول نہیں کرتا.
یہ ماہ رمضان میں بیماری کی حالت میں یہ ہے کہ بندہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, تو کسی کو پیسے دے دیے بھی میری طرف سے یہ جو ہے روزہ رکھ سکتا.
نہیں نہیں,
یہ نہیں ہو سکتا,
نہیں ہو سکتا. کسی کو رمضان میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, اگر رکھنے والا ہے تو اپنے لیے رکھے گا, بعد میں بھی روزہ رکھانے کی یہ سنت نہیں ہے. البتہ اگر خدا نخواستہ اس مرحلے میں ہے کہ وہ روزہ